الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغو ذری، بے شک تم ہرگز میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکو گے کہ تم مجھے ضرر پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو بھی ہرگز نہیں پہنچ سکو گے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو. میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب میرے محتاج ہیں، اس لیے میں تمہیں تمہارے فائدے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہدایت میرے قبضۂ قدرت میں ہے. کلکم ضالن الا من ہدیتہ، تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں راستہ دکھلاؤں. فاستہدونی، اس لیے مجھ سے رہنمائی لو، مجھ سے ہدایت مانگو. اہدکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا. تو جتنی تمہاری روحانی ضرورتیں ہیں مجھ سے مانگو. کلکم جائع الا من اطعمتہ، کلکم عار الا من کسوتہ، فاستطعمونی فاستکسونی اطعمکم اکسکم. تمہاری جتنی مادی ضرورتیں ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں بھی میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اس لیے مجھ سے مانگو. اور جس طرح تمہاری دنیاوی ضرورتیں ساری میں ہی پوری کر سکتا ہوں، اسی طرح انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم جب گناہ کرتے ہو اور گناہ کر کے اپنی آخرت بگاڑتے ہو تو آخرت کی درستگی بھی میرے خزانے میں ہی ہے. فاستغفرونی، مجھ سے مانگو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو تم مجھے مانو اور میری مانو، مجھے بھی مانو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، اور میرے ایمان کے ساتھ جن جن چیزوں پر میں نے ایمان لانے کا حکم کیا ہے ان ساری چیزوں پر ایمان لے آؤ. مجھے مانو، عقائد کو درست کرو، اور میری مانو، طاعات والی زندگی گزارو، ڈوز کا اہتمام کرو، ڈونٹس سے اپنے آپ کو بچاؤ، معمورات کا اہتمام کرو، منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، فضائل سے اپنے قلوب کو آراستہ کرو، رذائل سے اپنے قلوب کو پاک رکھو. تو مجھے بھی مانو، میری بھی مانو، اور مجھ ہی سے مانگو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس حدیث قدسی کے شروع کے ان جملوں میں یہ ہم سے تقاضے کر رہے ہیں کہ میں چونکہ احکم الحاکمین ہوں، مادی خزانے میرے ہاتھ میں، روحانی خزانے میرے ہاتھ میں، تمہاری دنیاوی ضرورتوں کے جو خزانے ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں، اور اخروی ضرورتوں کے خزانے ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو تم میرے ہو جاؤ، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، مجھ سے تعلق پیدا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے مان کر زبان سے اس کا اقرار کرو، اور ایمانیات میں پختگی کے ساتھ میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کر کے پھر تمہاری جو بھی ضرورتیں ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. لیکن اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اگر اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی حیثیت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کو گویا نفع ہوگا. اور جب یہ بات ہے تو ہم اگر اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور ان کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے تو اللہ کی حیثیت میں کمی آ جائے گی، اللہ کے مقام میں کمی آ جائے گی، گویا ہم اللہ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ تعالی شانہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی اے میرے بندو، انکم لن تبلغو ذری فتذرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی. تم سب تو میری مخلوق ہو، تمہارے اندر میں نے وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی ہے کہ تم مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر نقصان پہنچا سکو یا ایک رائی کے دانے کے برابر نفع پہنچا سکو، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تم میں. تمہارا خالق تو میں ہوں، میں تمہاری ساری صلاحیتوں کو جانتا ہوں، تمہاری اسٹرینگس کو اور تمہارے ویکنسز کو میں جانتا ہوں. انکم لن تبلغو ذری، بے شک تم میرے نقصان کو، میرے ضرر کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے کہ تم مجھے ضرر پہنچا سکو، وہاں تک تم پہنچ ہی نہیں پاتے، سب مل کر بھی نہیں، ایک رائے کے دانے کے برابر تم سب میں مل کر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، اور اس کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب مل جائیں اور سب کی صلاحیتیں اکٹھی ہو جائیں، اور پھر تم سب مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو تو تم نہیں پہنچا سکتے، یہ صلاحیت ہی نہیں تم میں. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انہم لن یضر اللہ شیئا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیزی کے ساتھ جو کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کفر میں داخل ہو رہے ہیں اور کفر والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے، یہ غم میں نہ ڈالے. کیا ان لوگوں کے کفر کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹے گا، جو دین سے انحراف کرے گا، اللہ سے منہ موڑے گا، بجائے اللہ کی طاعت کو اختیار کرنے کے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرے گا، وہ اللہ تعالی شانہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے. ولا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا، وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالی شانہ کو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس جملے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مانو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مانو، اور میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ صرف مجھ سے مانگو، صرف میرے سامنے گڑ گڑا ہو، یہ میرے نفع کے لیے نہیں، تمہارے نفع کے لیے. یہ تمہارے نفع کے لیے، میرے نفع کے لیے نہیں. نفع بھی تمہارا ہے اور نفع بھی تمہارا اور نقصان بھی تمہارا. اور اس کو مزید تفصیل سے آگے حتی لشانہ بیان کر رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، اگر ہو جائیں، سب کے سب ہو جائیں، تمام انسان تمام جنات آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اور سب سے پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، یہ جو دو مکلف مخلوق ہیں، یہ سارے کے سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے فرما بردار ہو جائیں، کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، یہ سارے کے سارے اگر ہو جائیں تم میں سے ایک شخص کے نہایت پرہیزگار دل کی طرح، سب سے زیادہ پرہیزگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی میں جو مقام تھا اس مقام پر سب آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان میں اور کسی جن میں شر کا کوئی وجود باقی نہ رہے، خیر ہی خیر، سر سے لے کر پیر تک خیر ہی خیر، شر جو ہے معدوم ہو جائے. سب مجھے مانے، سب میری ہر اعتبار سے مانے، اور سب مجھ ہی سے مانگے، مجھ ہی کو حاجت روا سمجھے، سب میرے ہی ہو کر کے رہے، ایک ایک پل ان کی زندگی کی میری مرضی کے مطابق رہے، تو کیا مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. یہ صورتحال کہ سارے انسان اور سارے جنات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کے مقام پر ہو جائیں، یہ میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تم میں سے اگلے تم میں سے پچھلے تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انسان تمہارے جنات کانو الا افجر قلب رجل واحد ایک شخص کے نہایت بدکار دل پر ہو جائے اور انسانوں اور جنات میں سب سے برا کون ہے ابلیس خیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں اور شر میں ابلیس کا کوئی مقابلہ نہیں تو تمام انسان اگر ابلیس جیسے شریر ہو جائیں اور سر سے لے کر پیر تک ابلیس میں خیر کا ایک ذرہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات میں شر ہی شر آ جائے اور خیر معدوم ہو جائے تو ما نقص ذلک من ملک شیئا تو میری سلطنت میں سے یہ صورتحال کچھ بھی کم نہیں کر سکتی اللہ تعالی شانہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم سب کو جو نیک بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے شریعت مطہرہ کے ذریعے پیغمبروں کو بھیجنے کے ذریعے یہ میرا فضل ہے تم پر یہ میری رحمت ہے یہ میرا کرم ہے یہ جو سلسلہ چلایا 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اس لیے نہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو تو میرا فائدہ ہوتا ہے نافرمانی کرتے ہو تو میرا نقصان ہوتا ہے میرے اوپر ایمان لاتے ہو تو میرا فائدہ ہے کفر اختیار کرتے ہو تو میرا نقصان ہے میرے سامنے آہوزاری کرتے ہو تو میرا فائدہ ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو تو میرا نقصان ہے تو اب چونکہ ایک نبی آیا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ بگڑ گئے اور بگڑ کر اب کفر اختیار کرنے لگے میری نافرمانی کرنے لگے اور مجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے لگے تو میرا نقصان ہونے لگا تو چلو دوسرے نبی کو بھیج دو اس لیے نہیں 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف تمہارے فائدے کے لیے میں نے بھیجا ہے کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالی شانہ کا یہ کتابیں میں نے صرف تمہارے فائدے کے لیے بھیجی ہیں اور میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس آخری ہدایت کی حفاظت کا ذمہ میں نے اپنے لیے تمہارے فائدے کے لیے لیا ہے کہ اب تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں اگر یہ کتاب نیست و نابود ہو جائے اس کی تشریح نیست و نابود ہو جائے علماء حق کا وجود یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے یہ بھی میں نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک علماء حق کا وجود رہے گا یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے اس لیے کہ میرے نبی کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں اگر یہ ہدایت نیست و نابود ہو جائے ہدایت کی کتاب اس کی تشریح احادیث شریفہ کی شکل میں اور پھر علماء حق کا کتاب اللہ رجال اللہ یہ دونوں سلسلے قیامت تک باقی رکھوں گا تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے میرے فائدے کے لیے نہیں اس میں میرا نہ کوئی نفع ہے نہ میرا کوئی نقصان اس لیے تم سنجیدگی سے غور کرو اور سنجیدگی سے غور کر کے میرے اوپر ایمان لے آؤ مجھے اپنا رب مانو مجھے اپنا معبود مانو میری عبادت کرو میری اطاعت کرو میری نافرمانی سے بچو اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو چاہے اس چیز کا تعلق دنیا سے ہو اس چیز کا تعلق آخرت سے ہو مجھ ہی سے مانگو مجھ ہی سے مانگو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ بغیر سبب کے مل سکتی ہے تو ڈائریکٹ مجھ ہی سے مانگنا پڑے گا مجھ ہی سے مانگو اور وہ سبب کے ذریعے مل سکتی ہے تو پہلے مجھ سے مانگو پھر سبب کو اختیار کرو اور سبب کو اختیار کرتے ہوئے بھی نظر میری طرف رکھو اور جب وہ چیز مل جائے تو یہی سمجھو کہ یہ سبب کے ذریعے نہیں اللہ کی طرف سے یہ چیز ملی ہے یہ تلقین جو ہے وہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ہم سب کو ہو رہی ہے اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف رجوع کریں ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے جھکے ہم اپنے عقائد کو درست کریں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم اپنے عقائد کو درست کریں. مکتب میں ہم عقیدے پڑھ لیتے ہیں اور مکتب میں عقیدے پڑھنے کے بعد پھر عقیدوں کا کیا حال ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھیں گے, علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھیں گے, ان کے دروس میں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے, تو ہمیں عقائد میں اگر کوئی غلطی ہے وہ معلوم ہوگی. عقائد پڑھنا چاہیے, عقائد کی کتابیں دوبارہ پڑھنی چاہیے, اچھی طرح شعور آ جانے کے بعد دوبارہ پڑھنی چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہشتی زیور میں جو عقائد کا شروع کا حصہ ہے اسے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھنا چاہیے سبقن سبقن. تو یہ عزم کرو میرے بھائیو کہ انشاءاللہ ہم اپنے عقیدوں کو دوبارہ پڑھیں گے, عقیدوں کو دوبارہ پڑھیں گے, عقیدے درست کریں گے اور عقیدے پر پختہ رہیں گے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے, اپنی اصلاح کی فکر کریں گے, اصلاح اعمال کی, اصلاح قلب کی, کہ اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے, جہاں کہیں ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو دور کریں گے. یہاں بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی, علماء کے پاس بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے, علماء کے پاس بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ علماء نے کن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے, فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, حرام کیا ہے, مکروہ تحریمی کیا ہے, مکروہ تنزیہی کیا ہے, کیا کیا چیزیں فرض ہیں, کیا کیا چیزیں واجب ہیں, تب جا کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت ہماری زندگیوں میں آئے گی. علماء کے بیانات سننے سے, حج عمرہ کرنے سے, دعوت و تبلیغ میں جانے سے, علماء کی مجلسوں کو اختیار کرنے سے, اچھے ماحول کو اختیار کرنے سے جذبہ ابھرتا ہے اعمال صالحہ کا. لیکن بغیر علم کے یہ جذبہ کارآمد نہیں ہوگا, یہ جذبہ کارآمد نہیں ہوگا, یہ جذبہ کارآمد تو تب ہوگا جبکہ علم ہو. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ جماعت میں گیا 40 دن کے لیے اور بہت جذبہ لے کر آیا. یہ جماعت ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اگر کوئی شخص 40 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 50 دن کے لیے, ایک معتد بھی مقدار کے لیے کسی صالح ماحول میں رہے گا تو اس کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا, کہیں بھی جائے گا وہ. اسی لیے لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں, 30 دن کے لیے کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہاں اگر صالح ماحول ان کو ملتا ہے تو جذبہ لے کر آتے ہیں. بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں سے جذبہ لے کر آتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے جذبہ لے کر آتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کی تحریک جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک ایسی تحریک ہے کہ ہر شخص عمرے کے لیے نہیں جا سکتا, ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا, لیکن اس میں ہر شخص جا سکتا ہے اور اسے نیک صالح ماحول ملتا ہے, اور ایسا ماحول ملتا ہے جہاں بات صرف دین کی جذبہ لے کر آتا ہے. لیکن علم اس کا کتنا ہے, علم اس کے پاس اتنا ہے کہ نمازیں 5 وقت کی ہیں, یعنی نماز, صرف نماز, ایک عبادت کو ہم لے لیتے ہیں, اس کے پاس علم اتنا ہے کہ نمازیں 5 وقت کی ہیں, اور 5 وقت کی نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں, 2 سنت 2 فرض, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل, 4 سنت 4 فرض, 3 فرض, 2 سنت 2 نفل, علم اتنا ہی ہے اس کے پاس. اور بہت جذبہ لے کر آیا جماعت میں سے, بہت جذبہ لے کر آیا اعمال کا, اور اعمال میں بھی بطور خاص دل میں نمازوں کا بڑا جذبہ ہے, نمازوں کا, کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب فجر کا وقت ہو جائے کہ میں نماز پڑھوں. اس لیے کہ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نماز ہے. تو دل بہت چاہ رہا ہے, عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا, 17 رکعتیں پڑھ لی, پھر بھی دل چاہتا ہے کہ اور پڑھتا میں, لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس, اسے تہجد کا علم نہیں, اسے اشراق کا علم نہیں, اسے چاش کا علم نہیں, اسے اوابین کا علم نہیں, اسے تحیت الوضو تحیت المسجد کا علم نہیں. اب جذبہ تو بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. تو 17 رکعت پڑھنے کے بعد انتظار کرے گا کہ کب فجر کا وقت آئے کہ میں نماز پڑھوں. اب 4 رکعت پڑھے گا, تشنہ کی بالکل نہیں ہوگی اور پھر انتظار کرے گا کہ کب زہر کا وقت آئے. تو دیکھو جذبہ تو بہت ہے لیکن علم کی کمی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا. اب اگر علم بڑھے گا اور علم یہ بڑھے گا کہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کا جب جی چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو جب تک یہ جذبہ باقی رہے گا جب اس کو دیکھو گے فارغ وقت میں نماز پڑھ رہا ہوگا. جذبہ چاہیے اور علم چاہیے. جذبہ ہو اور علم تو عمل وجود میں آتا ہے. جذبہ ہی نہیں ہے تو علم کچھ کام نہیں آئے گا. علم ہے جذبہ بھی کچھ کام نہیں آئے گا. تو علم ہے جذبہ نہیں ہے علم کچھ کام نہیں آئے گا. جذبہ ہے علم نہیں ہے جذبہ کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں علم بڑھانا ہے, علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر اور علم بڑھا کر ہمیں اپنی زندگیوں کو طاعت پر لانا ہے, اللہ کی فرما برداری پہ لانا ہے, اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اندر جو ہمارے برینز اور ہمارے دماغوں کا جو پروگرامنگ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان مبارک شروع ہو گیا, اب 30 رمضان تک خوب محنت کرنی ہے. 30 رمضان تک فلم نہیں دیکھیں گے, 30 رمضان تک موسیقی نہیں, 30 رمضان تک غیبت سے بچیں گے, 30 رمضان تک تلاوت بھی خوب کریں گے, 30 رمضان تک نمازیں بھی اہتمام سے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اس سوچنے کے طرز کو بدلنے کی ضرورت ہے. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالی شانہ, میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے دیا ہے ہمیں, تو آپ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں متقی بنا دیجئے. تو دعا کرنی ہے تو ساتھ میں کوشش بھی تو کرنی ہے کہ ہم متقی ہو جائیں, ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا برائیاں ہیں, ان خرابیوں کو اور ان کمیوں کو پہچان کر پھر ہم عزم مصمم کریں کہ زندگی سے یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نکل جانی چاہیے. اور اللہ تعالی شانہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں توبہ کر چکا ہوں, اے اللہ میں توبہ کر چکا ہوں, اے اللہ فلاں گناہ کو چھوڑ چکا ہوں, اے اللہ فلاں بری عادت کو چھوڑ چکا ہوں, اب آپ میری مدد کیجیے, آپ مجھے استقامت دیجیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی خوب توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.